إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو آج سے آپ لوگوں کے سامنے تزکیے کی اس کلاس میں اسماء و صفات کے تعلق سے باتیں رکھی جائیں گی اور آج آپ کے سامنے اس کی تمہید رہے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اچھے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا، اس کی شرح بھی آئے گی اور ان ناموں کے ذریعے سے کس طریقے سے ایک مومن کا تزکیہ ہوتا ہے اس پر خاص طریقے سے زور دیا جائے گا، وہ ناموں کے ذریعے سے جب ان کی تفاصیل آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اس کا احساس ہو جائے گا کہ تزکیہ اس سے کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے۔ میں صرف آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ تزکیے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ کے مشہور ناموں میں سے دو نام ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، برابر ہم سنتے رہتے ہیں السمیع البصیر، اور قرآن کی آیات میں بھی خاص طریقے سے اس کا تذکرہ بار بار آتا رہتا ہے کہ وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ اور اسماء و صفات جسے ہم توحید اسماء و صفات کہتے ہیں، جب ہم اس کو اس کے ساتھ ملا لیں گے یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے دونوں کو ملا لیں گے، تو دیکھیے اس میں تذکیہ کا پہلو کیسے آتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی سلسلے میں رائے یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو اس کی صفات ہیں وہ جیسے قرآن اور احادیث میں آئے ہوئے ہیں ویسے ہی ہم اس کو ثابت مانیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس میں کسی طرح کی تاویل نہ کریں، کسی طرح کی تحریف نہ کریں، یا جو اس کا اصل معنی ہے اس سے ہٹا کر کے کوئی دوسرا معنی نہ بیان کریں۔ یہ جو اہل سنت والجماعت کی تعریف ہوتی ہے توحید اسماء و صفات کے لحاظ سے، ان دونوں کو ملا کر دیکھیں تو کیا کہتے ہیں، یسمع لا کسمعینا، سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام، تو کیا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، یسمع لا کسمعینا، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سنتا ہے لیکن ہمارے سننے کی طرح نہیں دیکھ سنتا ہے، ہمارا سننا الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کا سننا الگ ہے، دونوں میں کوئی مشابہت بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اس توحید کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ بندوں سے مشابہ نہیں ہے، یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ جیسا ہمارے درمیان یہ صفت پائی جاتی ہے ہمارا جو اس کے بارے میں تصور ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی ہو، یہ غلط ہوگا۔ تو اس کے ساتھ یہ جملہ جوڑ دیا جاتا ہے، یہ سینٹینس جوڑ دیا جاتا ہے کہ یسمع لا کسمعینا، وہ سنتا ہے لیکن ہمارے سننے کی طرح نہیں سنتا، یبصر لا کبصرنا، وہ دیکھتا ہے لیکن ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے دو ناموں میں سے یہ بڑے اہم نام مانے جاتے ہیں، سننے والا دیکھنے والا۔ اب تربیت کے لیے تزکیے کے لیے ان دو ناموں کی دیکھیے کیا اہمیت ہوتی ہے، ایک تھوڑا سا اشارہ میں کر کے آج میں اس کے بارے میں، اصل مجھے اس کی شرح نہیں کرنی لیکن اشارہ ایک تمہید کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ہمارے سننے کی طرح نہیں سنتا ہے، تو یہیں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا ہمارے سننے سے مختلف ہے۔ ہمارا سننا کیا ہوتا ہے، ہم کوئی چیز ہمارے کان سے اتنے قریب میں ہو کہ وہ چیز ہمارے کان تک پہنچ سکتی ہے تو تبھی ہم اس چیز کو سن سکتے ہیں، ورنہ ہم اس چیز کو سن نہیں سکتے۔ اسی طرح سے ہمارا کان کھلا ہوا ہو مکمل طریقے سے، وہ آواز ہمارے کان تک پہنچ سکتی ہو، تبھی جا کر کے ہم اس چیز کو سن سکتے ہیں۔ ہم کان کے بھی محتاج ہیں سننے کے لیے، اگر ہمارے پاس کان نہ ہو تو ہم اس چیز کو سن نہیں سکتے۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ایک معمولی سی بھی، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر ہے، لیکن معمولی سی چیز بھی دنیا میں، معمولی سی انتہائی سرگوشی کی آواز میں، جس کو ہم اردو میں سرگوشی کہتے ہیں، کان میں کسی کے چپکے سے ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نہ سنے، اس کے سننے کا معاملہ ایسا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھنے کی بات ہے، اس کالی چونٹی کو بھی، یعنی حدیثوں کے الفاظ کے لحاظ سے اس کالی چونٹی کو بھی جو انتہائی کالی رات میں انتہائی کالی چٹان پر رینگ رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھتا ہے۔ اس کا دیکھنا یہ، ہمارا دیکھنا الگ ہوتا ہے۔ تو یہ جب ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سمیع ہے سننے والا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بصیر ہے دیکھنے والا، اور اس کے سننے اور دیکھنے کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے سنتا اور دیکھتا نہیں ہے، اس کا سننا اور اس کا دیکھنا اس کی شان کے لحاظ سے ہے، اس کی ذات کے لحاظ سے ہے، تو اس کے بعد ہماری تربیت کیسے ہوتی ہے جب وہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، تو ہم کسی کے کان میں بھی کسی کی برائی نہیں کریں۔ کسی اور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، برائی کرنا ہے، اب سامنے نہیں کہہ سکتے تو ہم کسی کے کان میں کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے فلاں آدمی ایسا ہے، ذرا بچ کر کے رہنا، اور کان میں کہہ کر کے ہم دوسروں سے اسے پوشیدہ رکھ لیتے ہیں، بندوں سے جو دوسرے احباب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے ہم چھپا لیتے ہیں اس کو کسی کے کان میں کہہ کر کے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیز چھپ نہیں سکتی ہے، وہ تو اس کو بھی سنتا ہے، اور جب اس کو بھی سنتا ہے تو ہمارے سامنے ہمیشہ تو اللہ کی ذات رہنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارا ہر کام ہونا چاہیے، ہماری ہر بات ہونی چاہیے۔ تو ہم ان چیزوں سے بھی بچیں گے جو لوگوں کو نہ سنا کر کے کسی کے کان میں ہم بات کہہ کر کے کسی کی برائی کر لیتے ہیں، کسی طرح کی کوئی سازش کر لیتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں انسان اس سے بچ جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کی سب سے بڑی پریشانی ان کی زبان ہے، سب سے زیادہ پریشانی زبان کی پریشانی ہے۔ احادیث میں، کئی احادیث میں اس طرح کی بات آئی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو جتنے بھی انسان کے جسم کے یہ اعضا ہیں، یہ سب کی سب کس کی پناہ؟ زبان سے پناہ چاہتے ہیں، کہ زبان اگر چلے گی، غلط چل جائے گی تو سارا نقصان پورے جسم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ غلطی کس کی ہوتی ہے؟ زبان کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کیا انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنانے والی چیز زبان کے یہی کلمات تو ہیں جو اس کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں؟ انسان انہی کلمات کی وجہ سے، بسا اوقات اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا کیا نکلا ہے میری زبان سے، اور وہی بات اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو انسان کے تزکیے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اگر آدمی اپنے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز پائی جاتی ہے زبان، اگر اس کی مجھے ضمانت دے دے کہ بالکل صحیح استعمال کرے گا، اور پیر کے درمیان جو اس کی شرمگاہ ہے اس کے تعلق سے اگر وہ ضمانت دے دے کہ کبھی حرام میں نہیں پڑے گا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث کو، اور اس حدیث کو دیکھیے، اور یہ بات دیکھیے سمیع اور بصیر کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اور صحیح معنی میں کسی کی توحید ہے یہ، میں اسی لیے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جس آدمی کی توحید جتنی مضبوط ہوتی ہے اس کی زندگی اتنی ہی تقوی والی ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اتنی ہی اس کی زندگی میں تقوی پایا جاتا ہے جتنی اس کی توحید مضبوط ہوتی ہے۔ توحید اسماء و صفات کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جتنا عقیدہ یہ انسان کے دل میں بیٹھا ہوا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، ہر بات کو، چاہے ہم جس جگہ بھی کہیں، جس تنہائی میں بھی کہیں، اور چاہے کسی کے بالکل کان میں منہ لے جا کر کے چپکے سے کہیں، کوئی اور نہیں سنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو سنتا ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو اپنی زبان کی پوری حفاظت کریں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب ہر آدمی کوئی اور سنے نہ سنے اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے, اس لیے ہم اپنی زبان سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو ہمارے لیے بعد میں شرمندگی کا سبب بنے یا ہمارے لیے بعد میں جہنم کے عذاب کا سبب بنے. ایسی کوئی بات ہماری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے. یہ ساری پابندیاں کب ہو جائیں گی؟ جب انسان یہ عقیدہ اپنے دل میں اچھی طرح سے بیٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اسی طریقے سے اسی کے ساتھ اور جوڑ لیجیے, آدمی جب بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, یہ عام طریقہ ہے کہ بڑے لوگوں کے سامنے, جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو دوستوں کے مقابلے میں عام طریقے سے اپنی زبان ذرا کنٹرول میں رکھتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہتا زبان سے جو مجلس کے آداب کے خلاف ہو اور ہمارے والد یا ہمارے بھائی کے احترام کے خلاف ہو. یہ آدمی ہمیشہ سوچتا ہے. کیوں سوچتا ہے یہ؟ اس لیے کہ ہمارے والد اس بات کو سن رہے ہیں یا ہمارے بھائی اس بات کو سن رہے ہیں. اس کا پورا خیال کرتا ہے انسان زندگی میں. جب اسی انسان کے دل میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ ہماری ہر بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا احترام, اللہ تعالیٰ کا اکرام, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کے سامنے, ہمارے باپ اور ہمارے بھائی یا ہمارے استاد کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں. جب ہم ان کا احترام کرتے ہوئے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو اس عقیدے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنتا ہے, ہمیں کتنا اس کا احترام کرتے ہوئے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. یہ چیز ہمیں کون سکھاتا ہے؟ یہ عقیدہ, جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا. اسی لیے کہا جاتا ہے جب ہم اس کی کوئی بھی تاویل کر دیں گے, اس کا کچھ اور معنی بیان کر دیں گے تو پھر وہ بات باقی نہیں رہ جاتی ہے. یہی بات دیکھنے کے تعلق سے بھی ہے. بصیر ہے اللہ تعالیٰ, ہر چیز کو دیکھتا ہے. کہیں بھی ہم کسی بھی تنہائی میں, کسی بھی کونے میں, کسی بھی حالت میں, کتنی بھی تاریکی ہو, اگر ہم کوئی حرکت کرتے ہیں تو حرکت اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں رہتی ہے, پوشیدہ نہیں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں. یہ عقیدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم کوئی بھی غلط کام, چاہے تنہائی میں ہوں, سات دروازوں کے پیچھے ہوں, سات دروازوں کے پیچھے ہوں, بالکل سات دروازے بھی بند نہ ہوں اور کوئی آنے کا کوئی چانس نہیں, کسی کے دیکھنے کا کوئی چانس نہیں ہے, اگر آدمی صرف یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, تو پھر اس کوٹھری میں بھی, کالی کوٹھری میں بھی وہ حرکت نہیں کرے گا. اور سب سے زیادہ اس میں مسئلہ انسان کی شہوت کا آتا ہے. اب وہ حدیث ملائیے اور یہ عقیدہ ملائیے, دیکھیں دونوں میں کتنی مطابقت ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے مجھے ضمانت دی اپنے دو جبڑوں کے درمیان پائے جانے والی زبان اور دو پیروں کے درمیان پائے جانے والی شرمگاہ کے تعلق سے کہ اس کی حفاظت کر لے جائے گا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دونوں میں دیکھیں کتنی مطابقت ہے. یوسف علیہ السلام کو بند کیا جب عزیز مصر کی بیوی نے, آپ جانتے ہیں کتنی اندر لیا کر کے, اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا. یوسف علیہ السلام اس وقت اتنی تنہائی میں تھے اور اس تنہائی کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا؟ ہاں, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, کہ عورت نے ان کے ساتھ جو ارادہ کیا, اس خاتون نے, یہ یوسف علیہ السلام کا بھی ارادہ ڈگمگا سکتا تھا اگر وہ اپنے رب کے برہان نہ دیکھ لیتے. وہ عقیدہ, وہ ایسا عقیدہ, مضبوط عقیدہ ہوتا ہے کہ اس تنہائی میں بھی انسان کو وہ روک لیتا ہے اس برائی سے, اس چیز سے. جتنا مضبوط یہ عقیدہ ہوتا ہے اتنی ہی مضبوط انسان کی زندگی اور اس کے اخلاق ہوا کرتے ہیں. اخلاق کی اتنی بلندی انسان کی ہوا کرتی ہے. میں نے صرف تمہید کے طور پر یہ مثال پیش کی ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ توحید اسماء و صفات جسے کہا جاتا ہے اس کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اگر وہ عقیدہ بالکل صحیح ہو. اور تربیت اور تزکیے کے معاملے میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں وہ آیات جس جو خاص طریقے سے مکی آیات کہلاتی ہیں, جو مکے میں نازل ہوئی تھی, ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی, اس میں آپ اس طرح کی آیات بہت زیادہ پائیں گے جس میں خاص طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات, اس کے اسماء اور اس کی توحید کی دو صحیح چیزیں ہیں ان کو کثرت سے بیان کیا گیا, احکام نہیں بیان کیا گیا کیونکہ پہلے تربیت کی گئی ہے لوگوں کی, تزکیہ کیا گیا ہے ان کا, اس کے ذریعے سے ان کی زندگی کو سنوارا گیا ہے, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب میں اب اصل موضوع پہ آتا ہوں آپ کے سامنے تمہید پیش کرنے کے بعد, کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں, اچھے اچھے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو اونچی اونچی صفات ہیں, اس پر عقیدہ رکھنا, اس پر ایمان رکھنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ایک حصہ ہے. کبھی کبھی لوگ اس سلسلے میں کچھ اور جو تصور قائم کر لیتے ہیں تو پریشانیاں, سوچتے ہیں کوئی نئی چیز ہے یہ کہاں سے چیز آ گئی. جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے, ہر انسان کے لیے کیا ضروری ہے, کہ وہ تین چیزوں کا علم رکھے. ہر مسلمان, میں کہتا ہوں ہر انسان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے بالخصوص ضروری ہے, اور یہی تین سوال پریکٹیکل طور پر اس کا جواب اسے زندگی میں اگر اس نے دیا ہے تو کل قیامت کے دن یا قیامت قائم ہونے سے پہلے قبر میں جب یہ سوال و جواب ہوگا تو اس کا صحیح جواب وہ دے پائے گا. وہ آپ جانتے ہیں تین سوال, من ربک, ما دینک, ماذا تقول فی ھذا الرجل. تو من ربک, تمہارا رب کون ہے, رب کی معرفت جو کہی جاتی ہے, رب کی معرفت کا ہی ایک حصہ توحید اسماء و صفات ہے. رب کی معرفت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم, فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلے یہی علم انسان کو حاصل کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے, اپنے رب کو پہچانے. سب سے پہلے یہی علم اس کے لیے ضروری ہے, بعد میں ساری چیزیں آتی ہیں. اسی لیے جب ایمانیات کی بات آتی ہے, ایمان کی تعریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں, جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے انسان کی شکل میں آپ سے سوال کیا مل ایمان, ایمان کیا ہے, تو آپ نے جواب دیا ان تؤمن باللہ, تم اللہ پر ایمان رکھو. تو ایمان باللہ یا معرفت الہی, اللہ کی معرفت, اس کا ایک حصہ کیا ہے, توحید اسماء و صفات ہے. تین حصے, اس میں سے ایک حصہ یہ توحید اسماء و صفات ہے, اور تینوں حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور جب تینوں حصے مل جاتے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے رب کی معرفت, اسی کو کہا جاتا ہے ایمان باللہ, اللہ پر ایمان رکھنا اسی کو کہا جاتا ہے. اسی کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آج مجھے کرنی ہے. سب سے پہلے ہر انسان پر جو سب سے پہلا واجب ہے وہ یہی علم ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے, اپنے رب کے تعلق سے علم حاصل کرے. اور رب کی معرفت, رب کے بارے میں علم, یہ ہمیں کیسے حاصل ہوگا, یہ دوسری بات ہوتی ہے جو ہمارے سوچنے کی ہوتی ہے. آپ کسی شخص کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے, کوئی آپس میں مقابلہ نہیں, میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کسی شخص کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں, نالج جو ہے آپ چاہتے ہیں اس کے تعلق سے, تو آپ کیا کرتے ہیں, بولیے. سمجھانے کے لیے آپ کو میں ایک مثال سے اس کو کر رہا ہوں. کیا کریں گے آپ, کیا کریں گے اس کے لیے, آپ کے لیے کیا ضروری ہے اس میں, کیسے
وقت دیں گے, ہاں ہاں, بات چیت کریں گے
جی,
جتنا
ان سے پوچھیں گے جی, ہاں. اور صحیح ہے, اور یا تو ہم اس کے پاس, سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے, ہم خود اس کے پاس جائیں اور ذاتی طور پر معلومات حاصل کریں, کیونکہ یہ معلومات سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے سننے کے بھی مقابلے میں. دوسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ ہم دوسروں سے بھی ان کے بارے میں کیا کریں, معلومات کریں. تب ہم جانتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں کا یہ ہے, ہمیں معلوم ہوگا. بھی جو ابھی امام بخاری کی سیرت کے تعلق سے بھی جو بات چل رہی تھی, وہ امام بخاری کی سیرت ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس دور میں نہیں ہیں تو بعد کے لوگ, اس دور کے لوگ جو باتیں کہے ہوئے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. ہاں, ان کا نام محمد تھا, ان کے والد کا نام یہ تھا, ان کی کنیت یہ تھی, اس سن میں وہ پیدا ہوئے, ساری معلومات ہم حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے پاس معلومات کی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جو لوگ بھی ساتھ میں تھے انہوں نے جو بیان کیا, ہم نے ان کے ذریعے سے یہ معلومات حاصل کر لی. اور جب ہمارے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ وہاں پہنچ جائیں اور جا کر کے معلومات حاصل کریں تو ہم پہنچ کر کے خود ہی معلومات حاصل کر لیتے ہیں. کبھی بھی نالج کا طریقہ یہی ہوتا ہے, علم کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے, تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ بولیے ہم جا کر کے ملاقات کر کے حاصل کر سکیں اس علم کو, ہمارے لیے یہ چیز ممکن نہیں اور یہ حاصل نہیں ہو سکتا. یہ بالکل جو ہے راستہ بند ہے یہاں پر, اس راستے کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے علم حاصل کرنے کے لیے. تو یہ علم ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے, صحیح طریقہ کیا ہے, اس کو بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے. ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے, ہم اس کے ذریعے سے کسی طرح کی معلومات اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاصل نہیں کر سکتے. اب ہمارے پاس دوسرا طریقہ کسی اور کے ذریعے سے حاصل کرنے کا, جو کہ ساتھ میں رہا ہو یا دیکھا ہو, یہ بھی راستہ یہ بھی دروازہ یہاں پر بند ہے. نہ ہم خود جا سکتے ہیں نہ کسی اور کے ذریعے سے ہمیں یہ معلومات مل سکتی ہے. اب تیسرا ذریعہ رہ جاتا ہے کہ انسان خود اپنے بارے میں بیان کرتا ہے. کسی کے بارے میں آپ جب معلوم کرنا چاہتے ہیں, آج کل جو ہے جیسے ٹویٹر وغیرہ پہ بہت بات عام ہو گئی ہے, آدمی کچھ کہنا چاہتا ہے اپنے بارے میں, کچھ کرنا چاہتا ہے تو کہاں لکھ دیتا ہے, ٹویٹر پہ لکھ دیا تو سب لوگ اس کو پڑھ لیے, سب کو معلوم ہو گیا اس کے بارے میں کہ وہ بیمار ہے, فلاں جو ہے ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے. اب تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود وہ شخص اپنے بارے میں کوئی بات بیان کرتا ہے اور جس کے ذریعے سے لوگوں کو وہ چیز اس کے بارے میں معلوم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے صرف یہی ایک طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جو علم بھی ہم حاصل کریں گے, جس طرح کا بھی علم حاصل کریں گے, یہ علم صرف اور صرف اس پر مبنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بارے میں ہم سے کیا کہا ہے اپنی کتابوں میں اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے, رسولوں کے پاس جو وحی آتی رہی ہے ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاس کیا بھیجا ہے, اس میں کیا اپنے بارے میں علم ہمیں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جو بھی علم حاصل کریں گے وہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے. وہی ایک راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے یہ پورا علم مبنی ہے وحی کے اوپر, یہی بنیادی نقطہ ہے. اسی پر پہلے سب سے پہلے انسان کو اپنی پوری توجہ رکھنی چاہیے اور پوری بحث سے پہلے یہی نقطہ ہے, جب اس کو سامنے آپ رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں جو بھی معلومات چاہیے, جو بھی معلومات ہمیں حاصل کرنی ہے, جو بھی ہم علم حاصل کریں گے, اس کا پورا دار و مدار کس کے اوپر ہوگا؟ وحی پر ہوگا. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنے رسولوں کو بتایا ہے وحی کے ذریعے سے یا اپنی کتابوں میں نازل کیا ہے, ہم اس سے نہ ایک انچ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ایک انچ پیچھے آ سکتے ہیں. یہاں اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. جس چیز کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ بہت ساری چیزیں اپنی عقل سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. جس چیز کی کوئی چیز کو اس کے مشابہ ہوتی ہے, اس کی ایک مثال ہوتی ہے سامنے کہ یہ اس طرح کی ہے, تو اس کے تعلق سے چونکہ اس کے مشابہ ہے, اس کی مثال سامنے ہے, اس کا ایک ایگزامپل سامنے ہے, تو آپ اس مثال کو دیکھ کر کے بہت ساری باتیں اپنے ذہن سے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں کوئی چیز نہیں, سارے راستے بند ہیں, صرف ایک راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جس طرح سے بیان کیا ہے قرآن میں, اپنی دوسری کتابوں میں, یا اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے سے بتایا ہے, ہم صرف اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی کے بارے میں, اسی کو جاننے کے بارے میں ہمیں کوشش بھی کرنی ہے. اس کے علاوہ دائیں بائیں کہیں بھی جھانکنا نہیں ہے. یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے اس کے بارے میں, اس توحید کے تعلق سے. اور کوئی سوچ ہمارے اندر آنی بھی نہیں چاہیے, کوئی سوچ پیدا ہونی بھی نہیں چاہیے. اگر ہو جاتی ہے, جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے پرانے زمانے میں اس طرح کے ان چیزوں کو لے کر کے, وہ سب کی سب اس کی وجہ یہی ہوئی کہ انہوں نے اس راستے کو کہیں نہ کہیں چھوڑا, تو یہ چیز پیدا ہوئی. اب یہ بات چونکہ توحید اسماء و صفات کے تعلق سے چلتی ہیں تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں یہ پیش کرتے ہیں, نسألک اللہم بکل اسم ہو لک, اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں, دعا میں جو ہے سوال کرتے ہیں تیرے ہر نام کے حوالے سے. اس کو وسیلہ کہتے ہیں, انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر چیز آئے گی وسیلہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا وسیلہ لے کر کے دعا کرنا ہی جائز ہے. تیرے ہر نام کے حوالے سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں. سمیت بہی نفسک, اس میں یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تو نے خود اپنے آپ کا نام رکھا ہے, یہ نام سب کے سب تیرے اپنے ہیں اور تو نے خود رکھا ہے, کسی اور نے نہیں رکھا ہے. سمیت بہی نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک, یہی چیز ہے اسی کو میں آپ کو بتا رہا تھا. تیرے اوہ نام ہے اللہ تعالیٰ جس کو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو سکھایا ہے. یہ رسول ہوا کرتے ہیں, نبی ہوا کرتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے یہ باتیں سکھاتا ہے. آگے پھر اس میں استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, اور تیرے وہ نام بھی جو تیرے ہی پاس ہے اور کسی کو بتایا نہیں ہے, نہ تو نے کتاب میں نازل کیا ہے اور نہ ہی کسی رسول یا کسی جو نبی کو وہ نام بتایا ہے. اے اللہ میں ان تمام ناموں کے حوالے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب اس سے آپ کو بات وہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو بھی بات ہمیں معلوم کرنی ہے اس کے ناموں کے تعلق سے, اس کی صفات کے تعلق سے, اس کا تنہا اور واحد مرکز مرجع کیا ہوگا؟ خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ذات. اس نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا ہے اپنی کتابوں میں یا اپنے رسولوں کے ذریعے سے, ہمیں صرف وہی معلومات اس کے بارے میں حاصل کرنی ہے. ہمارے پاس یہی ایک سورس ہے, اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے. اگر ہم کسی اور دوسرے سورس میں جائیں گے تو وہیں سے گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں. اب یہ سورس جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہمارے سامنے, جو اب اس امت کے لیے, پچھلی امتوں کے لیے اور چیزیں رہیں, اس امت کے لیے وہ کس کی شکل میں موجود ہے؟ قرآن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام بیان کیے ہیں, اپنی صفات بیان کیے ہیں, اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو وحی آئی ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. اسی لیے اس میں یہ قید لگائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت ثابت کرنے سے پہلے, کوئی بھی نام ثابت کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ حدیث کو دیکھ لیں کہ وہ ثابت ہے یا نہیں ہے, یعنی واقعی وہ وحی ہے یا نہیں ہے. بڑے اعلیٰ پیمانے کی حدیث ہوتی ہیں ان کو اس میں لیا جاتا ہے, ورنہ کبھی یہ چیزیں قبول نہیں کی جاتی ہیں. اسی سورس کے ذریعے سے ہم اس موضوع پر, اس جو ہے ٹاپک پر جو ہے ہم آگے بڑھیں گے. تو سب سے پہلی بات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں بات چل رہی تھی آپ کے سامنے, تو میں نے آپ کے بتایا کہ ہر مسلمان, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. من رب کا, اس کا جواب وہ عملی طور پر اپنی زندگی میں دے کہ تمہارا رب کون ہے. پھر رب کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی خالص وحی کے ذریعے سے, چاہے وہ وحی مطلوع ہو جو قرآن کی شکل میں ہے, یا وحی غیر مطلوع ہو جو احادیث کی شکل میں, صحیح احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ان دونوں کے ذریعے سے یہ چیز اس کو حاصل ہوگی. اب اس کے بعد یہ توحید جو توحید کہلاتی ہے, ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. یہ کسی زمانے میں لوگ دو قسمیں بیان کرتے تھے, بعد میں تین قسمیں بیان کرنی شروع کی, اور الگ الگ انداز سے لوگ اسے بیان کرتے ہیں. اسی لیے اس تقسیم کی اپنی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اہمیت کس بات کی ہے کہ یہ تقسیم رب کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے, ایک طریقہ ہے کہ اس تقسیم کے ذریعے سے ہم رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں. تو ہم تو چیز وہ ہے, چاہے اس کے لیے آپ اس کو دو حصوں میں بانٹیں یا تین حصوں میں بانٹیں, اس کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اس کی شرح کے لیے, یا آپ पांच हिस्सों में बांटे, जैसा कि बाद लोगों ने पांच हिस्सों में भी बांटा है, आप जिस तरह से भी उसे बयान करें, लेकिन मकसद क्या होना चाहिए? अल्लाह तबारक व ताला के ताल्लुक से जो सही इल्म हमारे पास किताब व सुन्नत में मौजूद है उसी को बयान करना। तो ये फी नफ्सिही ही तकसीम अहम नहीं है, बल्कि अहम क्या चीज है? अल्लाह ताला की मारिफत। इसीलिए चाहे हम उसको तौहीद को दो किस्मों में बांटें, पांच किस्मों में बांटें, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं होता है। इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी दो किस्में जो है तौहीद की बयान की, एक लिहाज से कभी तीन किस्में बयान की जाती हैं, अलग अलग उसका हिसाब होता है। अलग ये बातें कैसे आती हैं? हम जब कहते हैं तौहीद रुबूबियत, अल्लाह ताला की मारिफत का एक जरिया क्या है कि उस तकसीम करते हैं, तो हम कहते हैं तौहीद रुबूबियत। तौहीद रुबूबियत का मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व ताला के जो भी काम हैं उन कामों में अल्लाह ताला को एक जाना जाए, यानी इफरादुल्लाह। उस पर भी में कहते हैं इफरादुल्लाह फी अफआलिही, अल्लाह ताला के जो भी काम है जिसको अल्लाह ताला ने बयान किया कि अल्लाह ताला ये करता है, ये करता है, ये करता है, इन सारे कामों में अल्लाह ताला को अकेला माना जाए, उसमें उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए, उसको हम कह देते हैं तौहीद रुबूबियत। ये उसकी बात आ जाती है। जितने भी अल्लाह ताला के काम हैं, शुरुआत आप जो करना चाहें तो अल्लाह ताला पैदा करना उसका काम है, रोजी देना उसका काम है, जिंदगी देना उसका काम है, मौत देना उसका काम है, जो भी अल्लाह ताला के ये काम है उसमें वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। जो अस्मा व सिफात में ये चीजें आपके सामने आती हैं, तौहीद रुबूबियत ही का एक हिस्सा तौहीद अस्मा व सिफात है, ये अलग से चीज नहीं है। तौहीद रुबूबियत जिसे हम कहते हैं उसी का एक हिस्सा क्या है? एक पार्ट जो है तौहीद अस्मा व सिफात है, अलग से कोई चीज नहीं है। ये जब आप ये कहते हैं अल्लाह ताला ही खालिक है, उसके अलावा कोई खालिक नहीं है, अल्लाह ताला ही हमारा पैदा करने वाला है, हमारा पालनहार है, हमारा रब है, उसके अलावा कोई रब नहीं है, इसी को कहा जाता है कि खालिक अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, राजिक अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, उसमें सिफत है रिज्क देने की, रब अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, उसमें सिफत है पालने की, रुबूबियत की। तो तौहीद रुबूबियत और तौहीद अस्मा व सिफात दोनों अलग अलग चीजें नहीं थी, इसीलिए बहुत से लोगों ने दो ही किस्में बयान की, तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत, क्योंकि तौहीद अस्मा व सिफात असल में उसी का एक हिस्सा है, अलग से कोई चीज नहीं है, उसी तौहीद का एक हिस्सा है। और तौहीद रुबूबियत ऐसी चीज है अल्लाह तबारक व ताला के ताल्लुक से, ये ऐसी तौहीद है कि कहा जाता है कि कोई भी, जो मक्के के कुफार मुशरिकीन थे वो भी इसके कायल थे, वो भी इस तौहीद का इनकार नहीं करते थे, वो भी इस बात को मानते थे कि अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है। कुरान में जगह जगह ये बयान आया, अगर आप उनसे पूछेंगे तुम्हारा खालिक कौन है तो ये कहेंगे अल्लाह है। आज भी आप, हम जिस माहौल में यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे दरमियान जो लोग फैले हुए हैं, जो रहते हैं हमारे दरमियान, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, चाहे वो हिंदू हों या सिख हों, इनमें से किसी से भी आप पूछेंगे तो हर एक यही कहेगा कि हमारा खालिक एक, हर कोई यही कहे, नाम अलग हो सकता है, वो अल्लाह नहीं कहते, लेकिन ये चीज इंसान की फितरत में पाई जाती है, तो ये तौहीद उसके अंदर पाई जाती है। ये तौहीद फितरतन कुफार मक्का के यहाँ भी मौजूद थी, बस फर्क ये है हमारे यहाँ के लोगों भी और उनमें कि ये लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते, वो क्या नाम लेते थे? अल्लाह ही नाम लेते थे, वो कहते थे अल्लाह हमारा तुम्हारा खालिक, तुमको किसने पैदा किया? कहते थे अल्लाह ने पैदा, वो साफ साफ यही लफ्ज इस्तेमाल करते थे, अल्लाह उनकी जबानों पर यह चीज मौजूद थी और इसको वो इस्तेमाल भी करते थे। तो तौहीद रुबूबियत में उनका कोई इख्तिलाफ नहीं था, वो सब मानते थे कि अल्लाह ताला ही खालिक है, वही मालिक है, वही राजिक है, वही सब कुछ जो है हमें देता है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। जब इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं था तो किसमें इख्तिलाफ नहीं था? तौहीद अस्मा व सिफात। इसलिए कि तौहीद अस्मा व सिफात तौहीद रुबूबियत का एक हिस्सा है। اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا سرے سے لوگوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں, اچھے اچھے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, وہی پیدا کر رہا ہے, وہی رزق دے رہا ہے, وہی پال رہا ہے, سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے, اس کے ناموں کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں تھا اس میں. یہاں تک کہ کفار اور مشرکین بھی جو مکے کے تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توحید کو مانتے تھے, اس کا عقیدہ رکھتے تھے, ان کے یہاں بھی یہ چیز تھی. اس کے بعد کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیزیں بیان کی, صحابہ کے سامنے بھی یہ چیز بالکل واضح تھی. کسی ایک صحابی سے بھی ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے جس نے کبھی اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہو. کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام آتے ہیں قرآن کے اندر, قرآن کی پڑھتے تھے وہ لوگ, یہ جو نام آتے ہیں سمیع سننے والا ہے, بصیر دیکھنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا؟ ایک روایت بھی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے, کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کو اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, تو پھر ہم جیسے انسان ہیں ویسے وہ بھی ہو جائے گا. کبھی کسی صحابی کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہو. ان کو کوئی پریشانی ہوئی ہو اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو اور پھر آپ نے جواب دیا ہو کہ نہیں, وہ سنتا تو ہے لیکن ہمارے سننے کی طرف نہیں سنتا. انہوں نے بس قرآن میں پڑھ لیا, لئی سے کا مثل ہی شعی وہ سمیع البصیر, کہ اس کے مانند, اس کے مثل, اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے, وہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. یہی عقیدہ پہلے سے بھی موجود تھا اور ان کے درمیان بھی یہی عقیدہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ نام ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو یہ صفات ہیں, سب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی کہ انسان اور اللہ تعالیٰ دونوں کیا ہو جائیں گے, ایک جیسے ہو جائیں گے, کہ انسان بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے. کبھی یہ سوال, کبھی یہ پریشانی نہیں آئے. کوئی ایک سوال بنے, اتنی جتنی بھی جو ہے اس سلسلے میں کتابیں پڑھیں یا جو بھی احادیث ہماری نظروں سے گزرتی ہیں, کسی میں بھی کوئی ایک سوال بھی نہیں ملتا ہے اس کے بارے میں, جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ بالکل واضح طور پر اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی ذات کے لائق ہیں. جیسے اس کی ذات ہے ویسے ہی اس کی صفات ہے, ویسے ہی اس کے نام ہیں. اسی چیز کو سمجھتے ہوئے وہ لوگ آگے بڑھتے تھے. اس کے بعد یہ ہوا تاریخی طور پر کہ جب صحابہ کا دور ختم ہو گیا, تابعین کا دور بھی تقریباً ختم ہو گیا, اتباع تابعین کا دور آیا, تو ہوتے ہوتے کچھ صفات کے تعلق سے, کچھ ناموں کے تعلق سے یہ فکر شروع ہوئی لوگوں کو کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو مانتے ہیں تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ یہ تو بندوں کی بھی صفت ہے, تو اللہ تعالیٰ تو کس کے مانند ہو جائے گا؟ بندوں کی طرح سے ہو جائے گا. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس صفت کو نہیں مانیں گے. یہاں سے وہ چیزیں شروع ہوئی. اس کی شروعات بھی کیسے ہوئی, بغداد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا علمی مرکز اور خاص طریقے سے خلفائے بنی عباسیہ, اگر اسلامی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے لحاظ سے دو دور ایسے گزرے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, خلافت راشدہ جو ابوبکر, عمر, عثمان, علی اور حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان لوگوں کا جو خلافت کا جو دور ہے, یہ ایک دور تھا سو خلافت راشدہ ہم کہتے ہیں, جو خالص ایسا دور جس میں اس طرح کی کوئی گمراہی کم سے کم حکومت کے سرپرستی میں یا اس کے روشنی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی, کوئی ایک معاملہ بھی ایسا نہیں پیش آیا اس میں, وہ خلافت راشدہ ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ, نبوت کی طرح سے یہ خلافت چلتی رہی اور اس میں کسی طرح کی دین کے تعلق سے کوئی بھی بات حکومتی پیمانے پر, بعض لوگوں کے یہاں بعض گمراہیاں پیدا ہوئیں, یہ اس دور میں چیزیں ہوئی ہیں, خوارج کا فرقہ اس دور میں پیدا ہوا, چیزیں ہوئی ہیں, لیکن لوگ بعض ایسے پیدا ہوئے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اس کے بعد خلافت بنی امیہ کی آئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا اور بڑی لمبی مدت ہے ان کی خلافت کی, اور بڑے ہی مشہور سیاستدان یہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے گزرے ہوئے, بڑی لمبی مدت تقریباً 20 سال کی مدت ان کی رہی خلافت کی. یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تو خلافت کے اندر ایک چیز بہرحال باقی تھی، وہ یہ تھی کہ عربیت، عرب خون اپنی عربیت پر مکمل طریقے سے باقی تھا، اور عرب کے علاوہ دوسری جگہوں پر جو گمراہیاں ہوتی تھیں ان کے خیالات کے لحاظ سے، ان کے افکار کے لحاظ سے، وہ چیزیں بہرحال ابھی دین کے اندر نہیں آئی تھیں. لیکن اس خلافت میں بعض چیزیں ایسی ضرور ہوئیں اور حکومتی پیمانے پر ہوئیں، یعنی عام لوگوں کی بات نہیں ہے، حکومتی پیمانے پر ہوئی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تھی. کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں، یہ تاریخی طور پر بات ثابت ہے، اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں. عید کے خطبے کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ عید میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے، نماز پہلے ہوتی ہے، لیکن مروان نے اس کو جو ہے بدل کر کے شروع، یہ حکومتی پیمانے پر چیز ہوئی کہ اس کو یوں شروع کر دیا کہ پہلے خطبہ دیں گے بعد میں نماز پڑھیں گے، جیسے جمعے میں ہوتا ہے، کیونکہ لوگ بیٹھتے نہیں تھے. اور بھی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں حکومتی پیمانے پر اس طرح کی خرابیاں آئیں اس پورے جو ہے دور میں، جسے ہم بنو امیہ کا دور کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بنو امیہ کی اس خلافت میں کہیں ایک چیز بھی نہیں ملتی ہے کہ جو گمراہیاں عقیدے کی ہوا کرتی ہیں اس میں سے کوئی گمراہی آئی ہو، یہ چیز نہیں، کیونکہ عربیت پر یہ اپنے باقی تھے، ابھی بھی عجمی خون ان میں شامل نہیں ہوا تھا. اس کے بعد جب بنو عباسیہ کا دور آیا تو بنو عباسیہ کے دور میں ان کی جو خلافت قائم ہوئی ہے اس میں جن لوگوں کا بہت اہم رول تھا، اس میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو مسلم خراسانی. ابو مسلم خراسانی، یہ خراسان کا رہنے والا تھا، خراسان سے اس کا تعلق تھا، اور خراسان یہ ماوراء النہر، یعنی یہ جو ابھی بخارا وغیرہ، جو امام بخاری وغیرہ جو ہے، یہ اس طرح کے جو ہے علاقے ہیں جو عجم کے علاقے مانے جاتے تھے. شروع سے ہی اس خلافت کو قائم کرنے میں اس شخص کا بڑا ہاتھ تھا. تو خلافت بنی عباسیہ میں شروع سے ہی یہ چیز باقی رہی کہ عرب خون کے ساتھ عجم خون بھی ملا، اس میں ساتھ ساتھ چلے، مل کر کے چلے، دونوں نے مل کر کے یہ حکومت قائم کی تھی، اور خالص ایک عجمی فکر پر یہ حکومت قائم ہوئی تھی. وہ فکر کیا تھی کہ وہ اپنے زمانے میں دیکھے تھے لوگوں کو کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹا اس کا جانشین بنتا ہے. یہی جو ہے تقریباً چیزیں لوگوں کے یہاں تھی، ان کے یہاں یہی بات تھی. اسی چیز کو، اسی فکر کو لوگوں کے سامنے لائے یہ لوگ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے گھر والے آپ کی خلافت کے زیادہ مستحق تھے. جس فکر پر یہ شیعہ، یعنی تشیع جو آیا ہے، اسی فکر پر یہ بھی شروعات ہوئی تھی اصل، اور وہیں سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، اور اس پوری خلافت کا نام کیا رکھا گیا؟ بنی عباسیہ رکھا گیا. اس فکر کو یہاں داخل کیا گیا. پھر اس کے بعد اس خلافت کو جو مرکز ملا، جو جگہ ملی جہاں یہ حکومت قائم رہی، وہ بغداد رہا. بغداد میں جب یہ علمی مرکز انہوں نے خلافت کے زور پہ قائم کیا، حالانکہ اس کے پہلے علمی مراکز کے طور پر مکہ مدینہ پہلے نمبر پر، اور اس کے بعد بصرہ اور کوفہ اور مصر، یہ سارے علمی مراکز مانے جاتے تھے اس زمانے میں، اور بڑے بڑے محدثین وہاں پر تھے، اور بڑے بڑے فقہا وہاں پر تھے، وہ لوگ گزرے ہوئے تھے. لیکن علمی مرکز کو بہت حد تک انہوں نے خلافت کے زور پر کہاں پہ؟ بغداد کو. بغداد بہت مشہور ہے اس سلسلے میں. جب مامون کا دور آیا، کون؟ مامون، یعنی یہ خلافت عباسیہ کے ساتواں خلیفہ ہے، یہ مامون ساتویں نمبر پر آتا ہے. جب اس کا دور آیا، بہت ہی علم پسند آدمی تھا یہ، اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ہم ان خوبیوں کو نظر انداز نہیں کرتے، اس کو مانتے ہیں. جب اس کا دور آیا تو انہوں نے خاص طریقے سے اس علمی رفتار کو اور آگے بڑھانا چاہا، لیکن وہی یہاں پہ اس سے غلطی ہوئی کہ بعض ایسے علم کو جس کی شریعت کو ضرورت نہیں تھی، اس کو وہاں پر اولا کر کے اس نے اس کی بنیاد ڈال دی. یہیں سے شروعات کی. انہوں نے باقاعدہ ایک ایسا مرکز، ایک سینٹر قائم کیا جو خاص ترجمے کا کام کیا کرتا تھا، ٹرانسلیشن کا کام کیا کرتا تھا، اور اسی سینٹر کے ذریعے سے جو یونان کا فلسفہ پرانے زمانے میں بڑا مشہور رہا ہے، اس کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کو اس نے عربی میں ترجمہ کیا. یہاں سے یہ یونانی فکر آئی, اور جب یونانی فکر اور یونانی فلسفہ آیا اور اس کے بارے میں لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ الفلسفہ تو ما دخلت فی دین الا افسدت ہو, کہ یہ جس دین میں بھی داخل ہو گیا اس نے اس دین کو خراب کر دیا, بگاڑ دیا, اس کی شکل ہی بگاڑ دی. اس طریقے سے یہ فلسفہ جب آیا اس کے ترجمے کے ذریعے سے, تو مامون کے دور میں ہی یہ آواز بڑے شور سے ابھری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر ہم یہ نام اور یہ صفات ثابت کرتے ہیں تو یہ چیز پیدا ہو جائے گی. کیونکہ اب تک جو لوگ سوچتے تھے اللہ کے ناموں کے بارے میں, اللہ کی صفات کے بارے میں, وہ کیسے سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی, صرف اور صرف ایک ہی سور سے, وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ جو اپنے بارے میں ہمیں بتائے گا اپنی کتابوں میں یا اپنے رسولوں کے ذریعے سے, صرف ہم اتنا ہی جانتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جانتے, اتنا ہی ہمیں ماننا ہے, اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن فلسفہ آنے کے بعد یہ سوچ شروع ہوئی, فلسفے کی اصل بنیاد ہوتی ہے عقل انسان کی, اور وہیں سے انسان نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ان صفات کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانیں یا نہ مانیں, ان اسما کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں یا نہ کریں. پھر وہاں سے اس کی دوڑ شروع ہوئی, اور اس دوڑ میں اتنے لوگ الگ الگ ہو گئے, یعنی کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمیں نام تو ماننا چاہیے لیکن ہمیں صفت جو بیان کیا تھی وہ نہیں ماننا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں نام بھی نہیں ماننا, اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی ثابت کریں گے تب بھی مسئلہ آئے گا, اور صفات کو ثابت کریں گے تب بھی یہ مسئلہ آئے گا, اور یہ چیزیں اگر ہم ثابت مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل انسانوں جیسا ہو جاتا, اور اللہ تعالیٰ انسان کے جیسا تو نہیں ہو سکتا, وہ معبود ہے اس لیے وہ انسان کے جیسا نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے فکر وہاں سے شروع ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا اگر ہم بالکل ہی نہیں مانتے ہیں تو پھر وجود ہی کیسا رہے گا, وجود کے لیے کچھ تو ماننا پڑے گا کہ وہ زندہ ہے, حی سے بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے, سنتا ہے, دیکھتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم سات صفتیں اللہ تعالیٰ کی مانیں گے, اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں, صرف سات صفتیں مانتے ہیں بقیہ صفات کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ساری سوچ ہی ساری پریشانیاں امت میں کہاں سے آئیں, اسی دور کے بعد سے. جتنے بھی فرقے اس سلسلے کے آپ سب کی تاریخ پڑھیں گے تو سب کا سلسلہ جا کر کے یہیں سے جڑتا ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں ملتا. اس کے پہلے فرقے ضرور وجود میں آئے لیکن یہ فرقے اسماء اور صفات کے بارے میں کلام نہیں کرتے تھے. آپ کو خوارج, سب سے پہلا فرقہ جو امت میں ظاہر ہوا وہ خوارج کا. خوارج کا فرقہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. ان کے یہاں جو چیز پیدا ہوئی تھی صرف یہ تھی کہ دین میں انہوں نے بہت زیادہ تشدد, اور کچھ بھی نہیں, بہت پکے سچے قسم کے وہ مسلمان ہوا کرتے تھے, لیکن کیا تھا یہ, یہی چیز ان کے اندر جو ہے غلو کی شکل جب اختیار کر گئی تو صحیح راستے سے وہ ہٹ گئے, ان کو خوارج کہہ دیا گیا. لیکن کبھی بھی کسی چیز کا انہوں نے انکار کر دیا ہو سری سے, یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نام نہیں ہے, یہ صفت نہیں ہے, یہ کبھی بھی آپ ان کے اندر نہیں پائیں گے, ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی. قدریہ اور جبریہ ملیں گے آپ لوگ جنہوں نے تقدیر کا انکار تو کیا لیکن اسماء و صفات کے تعلق سے کلام ان کے یہاں بھی نہیں پائیں گے. قدر کا معاملہ اگر علم سے جوڑتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر صفت کا معاملہ آتا ہے, لیکن پھر بھی جو بحث اسماء و صفات میں کی جاتی ہے توحید اسماء و صفات میں, اس پوری بحث سے ان کا کوئی تعلق نہیں, کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ان کے اندر. آپ کو مرجیہ مل جائیں گے, صحابہ کے دور میں صحابہ بھی زندہ تھے تبھی یہ فرقہ بھی ظاہر ہوا, مرجیہ اسے کہا جاتا ہے. یہ بالکل خوارج کا رد اسلامی تاریخ میں, یہ بھی ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے گا, آگے توحید اسماء و صفات میں کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کو آ جائیں گے. اسلامی تاریخ میں یہ بھی بات ہے کہ جب کوئی چیز ظاہر ہوئی اور اس کے جب بھی ظاہر ہوئی تو کسی غلو کے نتیجے میں, یعنی جب کسی چیز کو جو اس کی اصل حیثیت ہے اس سے بھی زیادہ اونچے انداز میں اسے سوچا جائے تو پیدا ہوئی, جب ان لوگوں نے اس پر رد کرنا شروع کیا تو اس رد نے بھی کون سی شکل اختیار کر لی, وہی غلو کی شکل اختیار کر لی, تو دوسرا فرقہ پیدا ہو گیا. اس لیے دو طرح کے فرقے ملتے ہیں تاریخ میں, एक बिल्कुल उसमें इंतहा पसंदी पे रहता है और एक बिल्कुल नीचे रहता है, बीच में नहीं रहता। और अहले सुन्नत वल जमात की यही पहचान है कि वो कहाँ रहते हैं, बीच में, वसत है उनके यहाँ, वसतिया है। तो यही खवारिज का जब फिरका पैदा हुआ जो सहाबा के दौर में जाहिर हो गया था, तो सहाबा ही के दौर में एक दूसरा फिरका, उसको मुर्जिया कहा जाता। मुर्जिया ये बिल्कुल खवारिज के अपोजिट है। खवारिज जहां इनके यहां ये बात थी कि कोई गुनाह अगर कोई आदमी कर लेता तो काफिर हो जाता है, बिल्कुल इतनी सख्ती थी दिन में, कोई भी गुनाह कर लिया तो काफिर, वाजिबात में से कोई भी वाजिब छोड़ दिया काफिर, इसीलिए कहा जाता है। बहुत सख्त थे वो अपने दिन में, लेकिन ये सख्ती अपनी हद से आगे निकल गई, वो काफिर जो कहा देते थे। इसी के मुकाबले में मुर्जिया आया, इनके यहां ये था कि आदमी चाहे कितने भी गुनाह कर ले कोई फर्क नहीं करता, उसके ईमान में कोई फर्क नहीं होता, बस वो सीधे जन्नत में जाएगा, चाहे अपनी जिंदगी में कोई अमल ना किया हो या जिंदगी भर गुनाह करता रहा हो, सिर्फ अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है तो सीधे कहां जाएगा, जन्नत में। उनके यहां जहन्नम का तसव्वुर नहीं था, और खवारिज के यहां जो लोग गुनाह कर लेते उनके लिए जन्नत का तसव्वुर नहीं था, दोनों में ये तसव्वुर ही खत्म हो गया था, यानी इतना गुलू उनके अंदर हो गया था। तो इस तरह की चीजें पाई गई दोनों में, लेकिन इन दोनों के ताल्लुक से ये बात कहीं नहीं आती है कि इन्होंने कभी तौहीद अस्मा और सिफात के ताल्लुक से कोई बात की हो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि शुरू में तौहीद के बारे में यही दो बातें कही जाती थी, तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत। तौहीद अस्मा और सिफात ये तौहीद रुबूबियत का एक हिस्सा है, अलग से कोई चीज नहीं है। लेकिन जब खिलाफत बनी अब्बासिया में अस्मा और सिफात के ताल्लुक से बड़ी गुमराही आ गई उम्मत में, तो बाकायदा लोगों ने इसको भी तौहीद का एक चैप्टर बना लिया, एक किस्म बना ली, तौहीद अस्मा व सिफात, और इसको लोग बयान करना शुरू कर दिए। इस तरीके से अस्मा व सिफात के ताल्लुक से बहस शुरू हुई है। ये तमहीद थी जो मैंने आपके, और तस्किए में उसकी क्या अहमियत है वो भी मैंने आपके सामने वाजे कर दिया कि चंद बातें थी इस मौजू के ताल्लुक से। इंशाल्लाह इसके बाद जो आपके सामने डायरेक्ट जो है अल्लाह ताला के जो नाम है उन नामों के अंदर क्या क्या मानी उसके पाए जाते हैं और क्या तसव्वुर होना चाहिए हमारा उसके ताल्लुक से, और उस अकीदे का हमारा क्या फ़ायदा होता है, हमारी ज़िंदगी में उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, इंशाल्लाह ये बातें आपके सामने आइंदा दुरुस्त में आएंगी। आज का दर्स मैं इसी पर खत्म करता हूँ। अभी 5 मिनट हमारे पास है, अगर आप चाहें तो कोई सवाल कर सकते हैं। ये सब चीजें आई, हाँ
क्या है क्या?
यूनान में किसी, यूनान जो एक बहुत पुरानी तहजीब मानी जाती है, कल्चर जो है यूनान का, तो ये, और आप ये भी जो लोग आज साइंस वगैरह पढ़ते हैं ना उनके यहाँ भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इन यूनान का जो पुराना ये है और बहुत बड़ा इल्मी जो है किसी ज़माने में मरकज बनाया जाता था, और बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे गुजरे हुए हैं इस तरह के, जो अपनी अकल के जरिए से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देख देख करके सोच सोच करके उन्होंने साबित किए। तो बाद के लोगों ने उनसे बहुत इल्म हासिल किया। बैतुल हिकमा जो था बगदाद में मामून के दौर में, जहाँ खास तरीके से ट्रांसलेशन का काम होता था, उसने इसके जरिए से वहाँ पे बड़े बड़े उस जमाने के डॉक्टर्स जो होते थे, यानी तबीब जिसको हम अभी में बोलते हैं, ये सब वहाँ पे जो है उन्होंने पैदा किया उस दौर में। और मुसलमानों में ये इल्म, दुनिया का ये इल्म बहुत ऊंचे पैमाने पर आया उसके जरिए से। ये उसकी खूबी है। क्या है उसकी खूबी है दूसरे, और दूसरा इल्म हमेशा जिसे हम दुनिया का इल्म कहते हैं, हालांकि हम इल्मों की तफरीक के कायल नहीं है कि दुनिया और दीन का, हम सबको जो है दीन का इल्म मानते हैं, दीन का ही हिस्सा मानते हैं। तो ये सब चीजें जो दुनिया की तरक्की के इल्म होते हैं, कभी भी आदमी उसमें आगे बढ़ता है तो ये भी एक अच्छी बात है और जरूरी चीज है उसके लिए। लेकिन ये ख्याल करना चाहिए कि जो खालिस दीन की चीज है, अल्लाह ताला की तौहीद के ताल्लुक से, वो इल्म इसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक सोर्स है, वो सोर्स क्या है, वही है बस, ये उसको ख्याल करना चाहिए। इसीलिए बाद लोगों ने कहा कि अगर आप दुनिया के ताल्लुक से जो भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, दुनिया है ये पूरी कायनात है, जो भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं आप, जो उसमें सबसे जो लेटेस्ट चीज कहलाती है, उसमें आप इतना आगे बढ़ जाए कि पूरी दुनिया को आप पीछे छोड़ दीजिए। लेकिन जहां तक दीन की कोई बात आ जाती है, जब दीन के किसी मसले के ताल्लुक से, तो आप इतने पीछे जाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आ जाए। बिल्कुल पीछे जाना है, इसमें आगे नहीं जाना है। पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, फिर वही वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से आती थी, जो कुरान की शक्ल में और अहादीस की शक्ल में मौजूद है, वो दौर आना चाहिए उसमें दीन के मामले में। तो ये सारा इल्म अच्छा, उसकी वो खूबी भी है और उसके जरिए से मुसलमानों में इल्म आया, लेकिन वही चीज वो फलसफा किस में दाखिल कर दिया, जब दीन में दाखिल कर दिया तो वहीं से परेशानियां पैदा हुई, वरना कोई परेशानी नहीं थी उसमें। वो अच्छी चीजें भी थी, बहुत सारी कायनात के बारे में और इस तरीके से सूरज चांद वगैरह के बारे में, हालांकि उस जमाने के जो बात चीजें थी आज के दौर में दोनों में फर्क हो गया है। और ये दुनिया के जो इल्म होते हैं लोग अपने तजुर्बे से जब बयान करते हैं तो ये फर्क आता है उसमें, तो फर्क भी है, लेकिन उस जमाने में उनका इल्म काफी ऊंचा था ये हम मानते हैं उसको।
वो अल्लाह का एक सिफत को इनकार नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो जो आदमी गुनाह करता है तो उसको उसको जहन्नम का ठिकाना बन जाता है, तो अर्रहमान रहीम वो
सिफत का इनकार नहीं करते।
लेकिन जिस तरह
वो सिफत का इनकार नहीं, सो मैं उन्होंने कभी भी सिफत के बारे में बात नहीं की, वो क्या है उनके यहाँ या रहमान रहीम सब के लिए है जो मोमिन है, इन्होंने गुनाह नहीं किया
समझ। तो ये
हाँ वो ये है उनकी सबसे बड़ी गुमराही की वजह ये, जितने भी गुमराह फिरके सिर्फ यही नहीं, अभी भी मैं इसको जब बयान करता हूँ तो यही कहता हूँ, जितने भी गुमराह फिरके आप सबकी तारीफ पढ़ेंगे तो यही है और यही चीज गुमराही का सबब बनी है कि आप कुरान या हदीस का कोई हिस्सा लेकर के बाकी हिस्सों को छोड़ दें, यही यही मेन सबब है गुमराही का, कि कुरान की एक आयत लेकर को बैठ गए और दूसरी आयतों को क्या कर दिया छोड़ दिया। कुरान मुकम्मल कुरान आपके लिए अमल के लिए आया है, कोई एक हिस्सा नहीं है उसका। तो खवारिज की गुमराही का सबब भी यही बना था, मुर्जिया की गुमराही का सबब भी यही बना, इन्होंने वो हदीस ले ली जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जन्नत में दाखिल, बाकी सब जो उनके ध्यान में नहीं रहा कि अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि ये गुनाह करेंगे तो हमें इतनी सख्त सजा देंगे, ये करेंगे तो जहन्नम में दाखिल होंगे, वो सारी जो हदीसें सारी आयतें छोड़ दिए वो और सिर्फ एक हदीस को पकड़ लिया। तो गुमराह फिरकों की वजह, गुमराही की अहम वजह क्या रही कि बाद आयात को पकड़ करके बाद अहादीस को लेकर के उन्होंने पूरा दीन वही समझ लिया, जबकि कुरान मुकम्मल हमारा दीन है, अहादीस मुकम्मल दीन है, चंद हदीसें नहीं आज कुरान की चंद आयतें हैं। जी जी जी
फलसफा जो आजकल कॉलेज में पढ़ाते
हैं जो
सब्जेक्ट है, कोई मुस्लिम को जाएगा
फिलोसफी, जी हाँ वही वो फलसफा वही फिलासफी, मैं वही सोचा था क्या लग देखता हूँ फिलासफी वही वो क्या कहते हैं बोलकर के सब ध्यान में नहीं आएगा मुझे वही। हाँ
जैसे कि हम बहुत सारे कॉलेज में
पढ़ना कोई बात नहीं, बस इतना ख्याल करना चाहिए पढ़ने के वक्त में कि हमारे पास पहले से इतनी मजबूती रहे दिन में कि हम उसको पढ़ करके उससे मुतासिर होकर के हमारी जो है किसी इसमें जो हमारा ईमान है उसमें कोई तब्दीली ना आए, ये बहुत ज़रूरी होता है, बस इतना ही। इस मजबूती के बाद उसे पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं। अल्लामा इब्न तैमिया इब्न क़य्यिम और दूसरे बहुत सारे जो लोग हैं, हालांकि मंतिक और फलसफा के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ बात की है, लेकिन उस जमाने के सबसे बड़े आलिम भी थे उसके, क्योंकि रद्द करने के लिए जानना जरूरी था, वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे उसको। एक मरतबा जो है वो किसी मामले में और न हो के कोई मसला था वो अरबी ग्रामर के साथ से, तो एक बात उन्होंने कही तो किसी साहब ने कहा कि सिवाय ने ये कहा, सिवाय जो है बहुत मशहूर नाम है अरबी ग्रामर का, तो उन्होंने बर्जस्ते कहा कि हाँ सिवाय ने कहा लेकिन उसने वो गलती की है और उसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां की हैं और 40 गलतियां गिना दी उसी मजलिस में कि उसकी ये गलतियां। तो वो जानने के लिए भी कभी क्या होता है आपको उससे सीखना पड़ता है चीज़ों को, लेकिन वो सीखने से पहले जैसे ये बात कही जाती है कि पहले आपकी अपनी मजबूती ज़रूरी है, आपके पास मजबूती नहीं है तो आपकी दीवार ढह जाएगी, बात बुनियाद मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है।
बहैसियत
फिरका जो है मौजूद नहीं है, लेकिन लोग उस तरह की ज़हनियत रखने वाले आज भी हैं जिनके यहाँ बहुत तशद्दुद होता है और जो کبھی کبھی لوگ فرق نہیں کر پاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی خوارج کا لفظ ایک فرقے کے طور پر بولا جاتا ہے اور ایک باغی کے طور پر بولا جاتا ہے. باغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی حکومت کے خلاف اٹھ جاتا ہے. دو کے لیے بولا جاتا ہے. آج بہت سارے لوگ ان کو جو عرب ممالک میں جو حکومتوں کے خلاف ابھی باتیں کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں خوارج. حالانکہ وہ خوارج جو ہے ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ چیز. ان کے یہاں دین کا وہ تشدد, دین کی مضبوطی نہیں ہے. خوارج میں تو وہ چیز موجود تھی, لیکن اس نے انہوں نے کیا کیا؟ وضو کر لیا. جیسے سیرے سے کافر کہہ دینا, کوئی آدمی تھوڑی سی غلطی ہوگی تو کیا کہہ دیا؟ اس کو کافر کہہ دیا. اس طرح کی چیز ہے لوگ, یا اس طرح کی چیز. یہ تو حکومت کے خلاف بغاوت ہے. ان کو بھی عربی میں خوارج کہا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ حکومت کے خلاف نکلتے ہیں. اصل اس کے بعد نکلنے کے ہوتے ہیں, لیکن عقیدے کے لحاظ سے جو فرقہ ہے وہ یہ اس پر جو ہے وہ چیز نہیں آتی ہے.
امام غزالی کے بہت سارے تفصیلات
جی جی ہاں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خاص طریقے سے فلسفہ کا علم انہوں نے اس میں بہت حاصل کیا تھا, جس کی وجہ سے ان کی بہت ساری چیزوں میں اس کا رنگ بھی آ گیا. کس کا رنگ آ گیا؟ فلسفہ کا. آپ کو تعجب ہوگا, ان کو چھوڑیے, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتنا مشہور نام ہے, اور بہت ہی علامہ ابن قیم کے بہت مشہور شاگرد, سب کچھ جو ہے. لیکن میں نے کہا کہ ان لوگ بھی رد کرنے کے لیے پڑھے ہوئے تھے, بعض چیزوں میں ان کے یہاں بھی اس کا تاثر موجود ہے. بعض چیزوں میں ان کے یہاں بھی آپ کو تعجب ہوگا, یہ اس چیز پیدا ہوئی تھی. جیسے روح کا معاملہ ہے,
مگر اس کو پیے جاتے ہیں کتاب کا, اس کے تعلق سے
کتاب چھوڑو, جو ان کی مشہور کتابیں ہیں اس میں بھی ہیں یہ بحثیں. زاد الماد ان کی مشہور کتاب, زاد الماد نے بھی لکھا ہے اس چیز کو. یہ تھوڑا نا کہ کتاب روح کا معاملہ نہیں ہے, صرف زاد الماد میں بھی روح کے بارے میں بعض ایسی بحثیں لکھی ہیں جو بالکل ہی ان کی اس طبیعت سے میل ہی نہیں کھاتی ہیں کبھی, جس پر تھے, جس مضبوطی پہ ہوتے ہیں اس کے لحاظ. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کسی مسئلے میں انسان کا قلم بھٹک جاتا ہے, ان کے تعلق سے بھی یہ چیز. امام غزالی کے یہاں تو خیر بہت زیادہ ہے, وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. اور اس کے امام اپنے دور کے مانے جاتے تھے, فلسفہ اور منطق کے, اس کے لحاظ سے ان کے یہاں وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. چلا جائے, سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.